أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. ناظرین، خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، جو ہمارا یہ پروگرام ہے، اس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس پوری تعریف کے جو حقدار ہیں وہ درواقع آپ ناظرین ہیں، جو اتنے اچھے اچھے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے مہمان اور جو اسلامیات کے ماہرین یہاں پر ہیں، حوض علمیہ قم سے جن کا تعلق ہے، جو یہاں پر تحقیق، تالیف اور تدریس میں مصروف ہیں، وہ ان سوالات کے جوابات آمادہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ ایک ہماری ہے. تو ناظرین، ہم آپ سے گزارش کریں گے اسی طرح آپ سوالات بھیجتے رہیے، اور آپ ہمیں اجازت دیں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور انشاءاللہ آج بھی ہر پروگرام کی طرح کوشش یہی کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کے جوابات دیے جائیں، اور انشاءاللہ آج بھی یہ پروگرام آپ کے لیے کچھ مفید واقع ہو. تو سب سے پہلے ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کے سوالات کا. جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے مہرین نے، یہ واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں میسج کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ کس سورے کو قلب قرآن کہا جاتا ہے، اور کیوں اس سورے کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا ہے. اب یہ کہ کیوں کہا گیا ہے، قلب قرآن یعنی قرآن کی حیات، یعنی قرآن کا خلاصہ، قرآن کا نچوڑ. قلب کیوں کہا گیا ہے سورہ یاسین کو؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، قلب کا کام یہ ہوتا ہے، جو ہمارے جسم میں قلب ہے، اس کے ذریعے خون ہمارے پورے جسم میں پہنچتا ہے، یعنی پورے جسم میں خون پہنچنے کا ذریعہ ہے قلب ہمارا. ہمارا دل خون پہنچتا ہے تو یہ زندگی آگے بڑھتی ہے، یہ حیات، یہ حیات کو بقا ملتی ہے. اسی طرح سے سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا گیا. کیوں؟ لیکن اس میں وہ تعلیمات ہیں اللہ کی، وہ معارف ہیں جس کی بنیاد پہ سورہ یاسین کو قلب قرآن. اب کیا چیز ہے وہ؟ وہ معرفت خدا اس میں بیان کی گئی ہے، نبوت کا ذکر ہوا ہے اس سورہ میں، اور اس کے بعد معاد کا تذکرہ ہے. یعنی یہ تین تعلیمات، توحید، نبوت اور معاد، جو ایک مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر صحیح معنوں میں انسان کے اندر اس کا عقیدہ رچ بس جائے، یعنی سورے کو پڑھے، اس پر عمل کر لے، اس کی تعلیمات پر، تو اس کی دنیاوی اخروی سعادت کی ضامن ہے یہ سورہ. اس سورہ کو، یعنی یاسین کو، قلب قرآن کہا گیا. کیوں کہا گیا ہے؟ کہ یہ مسلمان کی معنوی حیات کی ضامن ہے، اس کی روحانی حیات کی ضامن ہے، اور اس کو، انسان کو کمال اور سعادت تک لے کے جاتی ہے.
ناظرین، سورہ یاسین کے حوالے سے مختصر طور پر ہمارے مہمان نے یہاں گفتگو کی، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی مفصل کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت سے تحقیقات کی گئی ہیں سورہ یاسین کی فضیلت کے حوالے سے. بہت اہم سوال تھا، اور اس طریقے سے جواب بھی بہت اچھا تھا. تو اس قرآن کے حصے کا ہم دوسرا سوال لیں گے، اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ہندوستان سے مشیر حسین صاحب نے، اور اسکائپ کی صورت میں انہوں نے سوال بھیجا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال سنتے ہیں خود ان کی زبان میں اور اسی طریقے سے ہم اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
میں مصیر حسین بول رہا ہوں، قرآن کے کون سے سورے پڑھنے کا جائز سوال ہے؟
ہاں، یہ سوال معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کے کس سورے کا پڑھنا زیادہ ثواب رکھتا ہے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کریم کے اس سورے کو پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ فقط اسی سورے پر اکتفا کر لی جائے اور بس انسان اسی سورے کو پڑھے اور پورے قرآن کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ پورا کا پورا قرآن تلاوت کرنے کے لیے ہے اور اس پر غور و فکر اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن قرآن کریم میں ہر سورے کے الگ الگ صفات اور خصوصیات بیان کیے گئے ہیں، لیکن دو سورے ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے، اور وہ سورہ ہے سورہ حمد۔ سورہ حمد کو پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہے۔ جب انسان سورہ حمد کو پڑھتا ہے تو قرآن کریم کے دو تہائی قرآن کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے، اور جب انسان سورہ توحید کو پڑھتا ہے تو قرآن مجید کے ایک تہائی قرآن کا ثواب اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے آیت الکرسی پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہر سورہ بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ عظمت اور خصوصیت کا حامل ہے۔
جی ناظرین، یہ گفتگو فرما رہے تھے امیر حیدر صاحب، اور بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا، اور یہ قرآن کا ہمارا حصہ تھا اس پروگرام کا، پروگرام اسلام پلس کا، جو آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اجازت دیجئے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ قرآن کریم کے سوالات کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں عقائد کا سلسلہ، اور عقائد کے حوالے سے جو آپ ناظرین کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہمیں واٹس اپ کے ذریعے بھیجا ہے علی حیدر صاحب نے۔ سوال ہے ان کا کہ کیا خداوند عالم کسی چیز میں حلول کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ خداوند عالم کیا کسی دوسری چیز میں حلول کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ خود صفات سلبیہ میں خداوند عالم کی ایک صفت ہے جس کو حلول کرنا کہتے ہیں، تو اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ سوال کہ کیا خداوند منان کی ذات کسی چیز میں حلول کر سکتی ہے یا نہیں، اس کے جواب میں عرض کروں کہ یہ نقطہ نظر عام طور پر دو طریقوں سے سامنے آتا ہے۔ ایک، ہمارے جو عیسائی برادری ہے، دین عیسائیت ہے، اس کے ماننے والوں کے اندر یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح میں نعوذ باللہ پروردگار نے حلول کیا، اور اس طرح کی وہ ایک بات کرتے ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ اور دنیا اسلام میں بعض تصوف اور صوفی مسلک کے ماننے والے اس نقطہ نظر کے قائل ہیں کہ پروردگار حلول کرتا ہے بعض خاص افراد میں، بعض خاص جو تصوف اور ان کے خاص مراحل پر فائز ہوتے ہیں ان میں۔ لیکن کشف المراد میں علامہ حلی اس کا بڑا واشگاف الفاظ میں جواب دیتے ہیں، اور اس عقیدے کے باطل ہونے پر متعدد دلائل بیان کرتے ہیں کہ یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیوں پروردگار یا ذات واجب یا اللہ تعالیٰ کی ذات حلول نہیں کرتی کسی چیز میں، کسی شخص میں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی چیز میں حلول کرنا چاہے تو اس کو محل کی ضرورت ہے، کس چیز میں حلول کیا جا رہا ہے اس کو محل کی ضرورت ہے، اور چونکہ خداوند عالم کی ذات واجب الوجود ہے اور لا محدود ہے، لہذا وہ کسی محل میں حلول نہیں کر سکتی۔ حلول کرنے کا مطلب محدودیت ہے، اور وہ ذات لا محدود ہے۔ لہذا اس طرح کے نظریے کے قائل افراد یقیناً شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ توحید سے اور خدا کی وحدانیت کے خلاف حرکت کر رہے ہیں، ایسا نظریہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے یہاں پر کہ خداوند عالم حلول نہیں کر سکتا، اور جو نظریات بیان کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں اس کا اوپر بھی مختصر سا اشارہ کیا ہمارے مہمان نے۔ عقائد کے حوالے سے ہم یہاں پر ایک دوسرا سوال لیں گے، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نقی عباس صاحب نے، اور اسکائپ کی صورت میں یہ سوال بھیجا ہے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام نقی عباس ہے، میں انڈیا بھوپال سے بول رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ڈیموکریسی کے بارے میں اسلام کا کیا نقطۂ نظریہ ہے؟
ڈیموکریسی کے بارے میں اسلام کا نظریہ در حقیقت ایک نہایت ہی معتدل نظریہ ہے، نہ ہی افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، نہ ایسا کہ ڈیموکریسی ایک بہت ہی مقدس چیز ہے لہٰذا جو کچھ بھی ڈیموکریسی میں سب بہت ہی اچھا ہے، نہ یہ ایسا کہ ڈیموکریسی بالکل بری ہے اور ڈیموکریسی میں کوئی بھی چیز مفید نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں کچھ مثبت چیزیں بھی ہیں اور کچھ منفی چیزیں بھی ہیں۔ مثبت چیز یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں انسان کو آزادی ہوتی ہے، انسان کو حق، انسان کے حق کو جانا جاتا ہے، انسان کے حق کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، انسان کو اختیار بھی ہوتا ہے انتخاب کا۔ لیکن مشکلات یہ ہیں کہ ڈیموکریسی میں سب کچھ انسانی ہو جاتا ہے، اور انسان بھی انسان کی صلاحیتوں کو پہچان کر نہیں بلکہ انسان کو صرف افراد کو شمار کر کے کہ کتنے ووٹ ہیں دینے والے، چاہے وہ کس درجے کے انسان ہو، ممکن ہے کہ ایک بہت درجے بلند درجے کے انسان ہو، ایک نہایت ہی معمولی انسان ہو، لیکن دونوں کے درمیان میں ڈیموکریسی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ مشکلات ہیں، ان مشکلات سے بچ کر ایک جو اسلام کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں رہ کر اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ قابل و قبول ہے اور اس کی اچھائیوں کو لیا جا سکتا ہے، لیکن دائرے سے باہر نکل کر اگر ڈیموکریسی ہے تو ممکن ہے وہ انسانیت کے لیے خود بہت زیادہ نقصان دہ ہو جائے۔ فرق یہ ہے کہ اسلامی جو حکومت کا تصور ہے اس میں مرکز اور محور اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا قانون ہے، لیکن ڈیموکریسی میں مرکز اور محور وہ انسان ہے، اور یہ مرکز ممکن ہے خود انسان اپنے آپ کے لیے نقصان دہ بن جائے۔ لہذا الہی قانون کے دائرے میں رہ کر اگر ڈیموکریسی ہے تو وہ ایک قابل و قبول چیز ہے اور مفید چیز ہو سکتی ہے۔
جی ناظرین، بڑی اہم گفتگو فرما رہے تھے اختر عباس جون صاحب قبلہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ حصہ بھی پروگرام کا پسند آیا ہوگا۔ عقائد کے سلسلے کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے یعنی احکام کا سلسلہ، جس میں آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں اور بہت سوالات آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں، اجازت دیجیے، وقفے کے بعد اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، اس کے بعد عقائد کے حوالے سے کچھ سوالات تھے جن کے جوابات دیے گئے، اور انشاءاللہ پروگرام کے اس حصے میں ہم آپ کے کی خدمت میں جو سوالات پیش کر رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں جو آپ کے ہم تک پہنچے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان انہی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے وہ اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے شبنم عباسی نے دہلی سے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ کن چیزوں پہ خمس واجب ہے؟
جی دیکھیے، خمس سات چیزوں پر واجب ہے۔ ایک تو کاروبار سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس فائدہ جو جب بھی حاصل ہو جائے آپ کو، اس کے بعد شریعت نے اجازت دی، اگرچہ واجب ہو جاتا ہے لیکن شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ سال بھر تک آپ اپنے اخراجات اس سے کیجئے، اگر خرچے سے بچ جائے جو آپ نے فائدہ حاصل کیا ہے اس کے بعد خمس واجب ہے۔ اسی طرح معدن اگر حاصل ہوا ہے اس پہ خمس واجب ہے، خزانہ ملا ہے اس پہ خمس واجب ہے، حرام مال حلال مال سے مخلوط ہو گیا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے خمس واجب ہے، خمس نکالیں گے وہ مال پاک ہو جائے گا۔ یا اسی طرح غوطہ لگا کے جو دریا سے جواہرات نکالے جاتے ہیں اس پہ خمس واجب ہے، یا اگر کوئی کافر ذمی مسلمان سے زمین خریدے اس پر خمس واجب ہے، یا جنگ ہوئی جنگ کے بعد جو غنیمتیں ملی ہیں اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لیکن ان چیزوں میں جیسے ہی یہ چیزیں حاصل ہوں گی فوراً خمس واجب ہے، لیکن کاروبار میں جو فائدہ ہے اس کی شریعت نے اتنی اجازت دی ہے کہ آپ سال بھر تک اپنا خرچ کریں، خرچ کے بعد جو چیز اضافی ہو، جو مال اضافی ہو، جو پیسہ اضافی آئے اس پہ خمس واجب ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔
جی ناظرین، خمس کے حوالے سے یہ گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور دیکھیں بہت اہم مسئلہ ہے خمس کا بھی، اور اسی کے پیش نظر چونکہ ناظرین بھی اس کی طرف متوجہ ہیں اور ہمارا پورا معاشرہ، آپ دیکھیں بہت کم افراد ہیں افسوس کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو خمس نکالنے کے عادی ہیں، جبکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس کے بہت سے، یعنی آپ سنتے رہتے ہیں اس کی فضیلت کے حوالے میں اور اس کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ تو دوسرا سوال بھی خمس ہی کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، یہ سوال بھیجا ہے ہمیں آصف یوسف صاحب نے واٹس اپ کی صورت میں، یعنی میسج انہوں نے اپنا کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا انسان خمس اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے یا نہیں، جبکہ اس کی رقم بھی اتنی زیادہ نہ ہو، یعنی انسان نے اگر خمس نکالا ہے تو جو وہ خمس کی رقم ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے، یا ضروری ہے کہ وہ مثلا مرجع تقلید سے اس کی اجازت لے یا مرجع تقلید تک پہنچائے۔ اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا یہاں پر مل کر جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، خمس کے دو حصے ہیں، ایک ہے سہم سادات اور ایک ہے سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام۔ سہم سادات کے سلسلے میں مراجع کا نظریہ یہ ہے، مثلا امام خمیری رحمۃ اللہ علیہ یا امام خامنئی حفظ اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ سہم سادات کو بھی بغیر مجتہد جامع شرائط کے آپ کسی کو نہیں دے سکتے بغیر ان کی اجازت کے، لیکن دوسرے مراجع کہتے ہیں کہ اگر مستحق ہیں جیسے یتیم ہیں یا فقیر ہیں یا مسکین ہیں یا مسافر ہیں جو سفر میں ہیں جن کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ وطن میں امیر ہیں، اگر ایسے سید ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے اگر مستحق ہیں۔ لیکن سہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں تمام فقہ کا نظریہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے ہیں، یہ مال امام کا مال ہے۔ جس طرح آپ اپنے مال کو، یعنی اگر میرا مال ہے تو آپ بغیر میری مرضی کے نہیں خرچ کر سکتے ہیں، میرا مال ہے، میں اجازت دوں یا میں خود صرف کروں یا میں کسی کو اجازت دوں، یہ مال امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ زمان غیبت میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے نائب معین کیے ہیں مجتہد جامع شرائط، مجتہد جامع شرائط جس کو اجازت دیں آپ ان کو دے سکتے ہیں، اپنی مرضی سے اگر آپ نے دیا ہے کسی کو بھی تو آپ نے گویا خمس نہیں دیا ہے، چونکہ آپ نے گویا اپنا مال دیا ہے، امام علیہ الصلاۃ والسلام کا مال اسی طرح ہے۔ لہذا کوشش کیجئے کہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یا تو مالک یا مجتہد جامع شرائط کی اجازت سے دیں یا جو ان کے وکلاء وہاں موجود ہیں ان کی اجازت سے آپ دے سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔
ناظرین ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، اور اب احکام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ایک سوال اور یہاں پر لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے شاکر حسین صاحب نے، اور آڈیو میں یہ سوال بھیجا ہے، تو انشاءاللہ سوال انہی کی زبان سے سنیں گے، اور اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے احتیاطی واجب جو مطلب ٹرم یوز کرتے ہیں وہ کیا ہے، مطلب احتیاطی واجب کس کو کہتے ہیں، ہمیں کب وہ حکم لاگو ہوتے ہیں، سمجھائیے کہ احتیاطی واجب کیا ٹرم ہے۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، سب سے پہلے یہ بات کہ احتیاط کسے کہتے ہیں۔ احتیاط وہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی شرعی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ احتیاط واجب یعنی وہ حکم جو مقام عمل میں احتیاط کے مطابق ہے۔ مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے فقیہ فتویٰ دیتا ہے، کہتا ہے یہ چیز واجب ہے، کبھی فقیہ اس طریقے سے کہتا ہے بنا بر احتیاط واجب اس کام کو انجام دیا جائے۔ تو مقام عمل میں فتوے کے درمیان اور احتیاط واجب کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کبھی فقیہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ شروع کی دو رکعتی نمازوں میں سورہ الحمد کا پڑھنا واجب ہے، اور پھر کہتا ہے بنا بر احتیاط واجب انسان کو چاہیے کہ ایک دوسرے سورے کی بھی قرات کرے بطور کامل۔ تو جس طریقے سے اگر مکلف نماز میں سورہ الحمد کو نہ پڑھے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے جو سورہ بنا بر احتیاط واجب واجب ہوا ہے اس کو چھوڑنے سے بھی مکلف کی نماز باطل ہو جائے گی۔
جی ناظرین، آپ نے احتیاط واجب کے حوالے سے جانا کہ احتیاط واجب کسے کہتے ہیں۔ یہ احکام کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال اور لیتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے علی اصغر صاحب نے، اور سوال ان کا یہ ہے کہ کیا اسلام میں داڑھی منڈانا حرام ہے؟ اس پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں، تمام مراجع کرام کے نزدیک داڑھی کا منڈوانا حرام ہے۔ بعض نے قطعی طور پہ فرمایا ہے کہ داڑھی کا منڈوانا حرام ہے، اور بعض مراجع نے فرمایا ہے بنا بر احتیاط واجب داڑھی کا منڈوانا مکلف کے لیے حرام ہے۔ اور یہ داڑھی انسان کی زیبائی میں اضافہ کرتی ہے، اور داڑھی اتنی رکھنی چاہیے، چونکہ عام طریقے سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کتنی داڑھی ہم رکھیں، اس کے لیے فقہ میں معیار یہ بیان ہوا ہے کہ آپ کے چہرے پر اتنی داڑھی ہو کہ سامنے والا اگر آپ کو دیکھے تو کہہ سکے کہ آپ کے چہرے پر داڑھی ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال ہوا، میرے مولا یہ داڑھی مردوں کو کیوں نکلتی ہے، عورتوں کے کیوں نہیں نکلتی؟ مردوں کو کیا فضیلت حاصل ہے کہ ان کے داڑھی نکلتی ہے مگر عورتوں کے لیے داڑھی نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے ذریعے مردوں کو زینت دی ہے، اور داڑھی کے ذریعے مردوں کو عورتوں سے جدا کیا ہے۔ یعنی داڑھی کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ داڑھی انسان کی مردانگی کی علامت ہے، داڑھی خدا کی طرف سے مردوں کے لیے ایک زینت ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے جناب مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، اور اسی طریقے سے جو پہلے سوالات تھے اس میں حسن رضا کریمی صاحب قبلہ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ احکام کے سلسلے کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، اور آپ اجازت دیجئے ایک یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ اس حصے میں اخلاق کے حوالے سے کچھ سوالات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو آپ ہی میں سے ناظرین نے ہمیں بھیجے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے مہمان ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات یہاں پر عنایت فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال کیا ہے سید افضل علی صاحب نے، اور انہوں نے اسکائپ کے ذریعے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے، اور اس کے اوپر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں اور خود اس سوال کو بھی دیکھتے ہیں۔
میں سید افضل علی شیرو بنگالی، میرا سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو صرف مادی امور میں قناعت کرنی چاہیے یا روحانی امور میں بھی قناعت لازم ہے؟ فقط والسلام۔
یہ جو قناعت کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، یہ مادی امور میں قناعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی انسان اپنے بارے میں قناعت سے کام لے، لیکن دوسروں کے بارے میں سخاوت سے کام لے، دوسروں کے بارے میں انسان قناعت کا مظاہرہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں قناعت ہے لیکن دوسروں کے بارے میں سخاوت ہے۔ لہٰذا قناعت مادی امور میں ہمیں اپنے لیے کرنا ہے، لیکن روحانی امور میں وہاں قناعت سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ پیغمبر، آپ زندگی کی آخری سانس تک بندگی پروردگار کرتے رہیں، آپ اتنی اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ انسان یقین کی منزل کے اوپر فائز ہو جائے۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، یعنی انسان زندگی کی آخری سانس تک عبادت الہی کرتا رہے، یا خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے یہ کلمہ استعمال کیا ہے کہ یہ پیغمبر حریصن، یہ پیغمبر جو ہیں وہ حریص ہیں۔ کس چیز میں حریص ہیں؟ لوگوں کی ہدایت کرنے میں حریص ہیں۔ لہٰذا پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان جو ہیں وہ ہدایت کے راستے کے اوپر گامزن ہو جائیں، ہر انسان جو ہے وہ سعادت اور کامیابی سے ہمکنار ہو. لہٰذا مادی امور میں ہم سے قناعت کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، معنوی امور میں یا روحانی امور میں ہمیں قناعت نہیں کرنا ہے.
تو وہ فرما رہے تھے اور قناعت کے حوالے سے یہاں بہت اچھا نقطہ انہوں نے بتایا کہ قناعت ہمیں جو کرنی ہے وہ مادی امور میں کرنی ہے، معنوی امور میں نہیں کرنی ہے. یعنی اگر عبادت الہی ہے تو جتنی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور اس میں کہیں قناعت کی گنجائش نہیں ہے. اور مادی امور کے بارے میں قناعت سے کام لینا ہے، جتنا قناعت سے کام لیں گے اتنی ہی انسان کی زندگی خوشبختی کے ساتھ گزرے گی اور انشاءاللہ انسان اپنی زندگی میں کامیاب رہے گا. تو ناظرین یہاں پر آپ ہمیں اجازت دیں، ایک سوال اور ہم لیتے ہیں اخلاق کے حوالے سے، اور یہ سوال محمد کونین حیدر صاحب نے بھیجا ہے اپنی آڈیو میں، واٹس اپ کے ذریعے انہوں نے بھیجا ہے ہمیں یہ سوال، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال کو بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام محمد کونین حیدر ہے، میں دہلی یونیورسٹی ہندوستان کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا ایک سوال ہے، روحانی اور معنوی حالت کی تقویت کے سلسلے میں کوئی راستہ بتائیے کہ کس طرح سے غیر اسلامی ماحول میں یاد خدا ہمارے دلوں میں باقی رہے.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، آج کل کا جو ماحول ہے وہ کافی اس حوالے سے مخصوصاً افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر، حتیٰ اسلامی ممالک کے اندر بھی کافی آلودہ ہو چکا ہے. اس میں نوجوانوں کے لیے جو ان کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے روح اور نفس کی تربیت کا خاص خیال رکھیں. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی معرفت کو بڑھائے، مطالعات کے ذریعے اور اپنے علماء سے ارتباط کے ذریعے. جب انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے تو پھر قرآن کی وہ آیت آواز دیتی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ خداوند متعال اس کو دائماً دیکھ رہا ہے. یعنی جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا خدا کا ایک حضور ہے، محضر ہے. اگر انسان اس چیز کو درک کرے کہ میں ہمیشہ خدا کے سامنے ہوں تو کبھی بھی وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ذکر الہی اور فکر الہی اس کے ذہن میں رہے، اور ساتھ ساتھ اپنے عقل اور ایمان کی بھی وہ ترقی کی طرف توجہ دے، عقل کو بڑھائے اپنے اندر، احساسات کو کم کرے. جب عقل بڑھ جائے گی احساسات، جھوٹے جو احساسات ہیں وہ کم ہو جائیں گے، تو خود بخود انسان ہمیشہ تربیت کے اندر آگے بڑھتا رہے گا.
جی ناظرین بہت اہم گفتگو تھی یہاں پر بھی کہ ہمیں روحانی امور کی تقویت کے لیے کیا کرنا چاہیے. جتنے بھی مکاتب فکر ہیں دنیا میں اور جتنے بھی مذاہب ہیں سب نے ایک پروگرام پیش کیا ہے انسانیت کے لیے، چونکہ مشکلات میں گرفتار انسانیت کیا کرے گی، ظاہر ہے وہ دین کی طرف، وہ مذہب کی طرف جو ہے رجوع کرے گی. تو ہر مذہب کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے تم روحانی امور کی تقویت کر سکتے ہو، لیکن جو صاحبان بصیرت ہیں ان کے اوپر یہ امر مخفی نہیں ہے کہ جو پروگرام اسلام نے پیش کیا ہے وہ عدیم المثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور انشاءاللہ اگر اخلاقیات کے حوالے سے آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیں، اور خاص طور پر جو اخلاقیات کا حصہ ہے. اور اگر کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو فوراً آپ ہمیں بھیجیں، ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہیں پر اپنے پروگرام کو روکتے ہیں اور آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.